نستغفر ونتوب ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي من الشيطان نحن صلى
ليك أيوه ٹوٹی گری ہے. اچھا ماشاء اللہ جلدی تو نہیں ہے نا جانے کی. بس
ہر رکعت میں دو سجدہ فرض ہے ہر رکعت میں. پھر نماز میں تو زیادہ رکعت کے حساب سے اس کو ضرور دے دیں. ہر رکعت کے اندر دو سجدے کرنے فرض ہیں. بابا جی تسبیح بعد میں پڑھ لینا نا. تسبیح تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہو. ملا تو تھوڑی دیر میں خاموش ہو جائے گا. آپ کی مہربانی. آپ میرے بزرگ اور محترم ہیں. ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں اور اللہ رب العزت نے حالانکہ دیکھیے ایک سجدے کے اندر ہم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. تو اگر اللہ رب العزت یہ کرتے کہ دونوں سجدے کو ایک ہی سجدے میں جمع کر دیتے تین کے بجائے چھ پڑھ لیتے تو کیا تھا ہے نا. لیکن اس میں عجیب راز ہے کیونکہ نماز تو محبت ہے. محبت یہ کوئی سجدے پٹکنے کا نام نہیں ہے. یہ تو محبت ہے کہ یعنی سجدہ جو ہم تم سے کروا رہے ہیں ارے یہ تو تم نے ہمارے قدموں میں سر رکھ دیا. جیسے وہ عامل نہیں لکھتے کہ محبوب قدموں میں عامل لکھتے اپنی اس میں بڑے بڑے حکیم صاحب 80 سالہ سنیاسی بابا 80 سالہ سنیاسی بابا اور جب اندر سے نکلتے تو 35-40 سال کا کوئی آدمی نکلتا ہے. تو پھر اب اس کا راز ڈھونڈنا پڑے گا 80 سال کیسے ہوئے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے اگر 40 سال اس کی عمر ہے تو پھر دوسرا یہی ہو سکتا ہے کہ 40 سال ماں کے پیٹ میں رہا ہوگا. اور یہ عجیب ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی رہ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. کیوں صاحب کوئی رہ گیا ہو تو ان کا اگر وہ رہ گئے ہوں تو ٹھیک ہے بھائی کوئی اس میں تعجب کی بات ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ عجیب راز ہے. بس ایک بیچ میں بات یاد آ گئی ماں کے پیٹ سے اولاد سے. ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں میں کیسے پیدا ہوا. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک برتن کے اندر تھوڑی سی مٹی لی اور اس مٹی کو زمین میں دفن کر دیا. کچھ عرصے کے بعد جب اس کو نکالا تو اس میں تم تھے. میں کہا اچھا. میں کہا ٹھیک ہے. بچے نے کیا کیا کہ ایک برتن لے کر اس میں تھوڑی مٹی ڈالی اور اس نے بھی دبا دیا. اب تھوڑے عرصے کے بعد جب اس نے نکالا تو اس برتن کے اندر سے ایک مینڈک نکلا. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ تجھے مار دوں. دل تو چاہتا ہے کہ تجھے مار ڈالوں لیکن کیا کروں کہ تو میری اولاد ہے. دل تو چاہتا ہے کہ تجھے مار دوں لیکن کیا کروں کہ تو میری اولاد ہے. تو بہرحال پتا نہیں کہاں سے بات کہاں گما کے لے جاتا ہوں. یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو سجدے فرض کیے. ایک رکعت کے اندر دو سجدے فرض ہیں. اگر ایک ہی سجدہ ہوتا دونوں تو وہ لطف نہ رہتا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ سجدہ پوری نماز کے اندر سجدے کے اندر اللہ رب العزت سے انتہائی قرب ہوتا ہے. بندہ سجدے کے اندر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اعلی قدمی الرحمن کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ رحمان کے قدموں میں سر رکھتا ہے. علا قدم ہے یہ رحمان, وہ رحمان کے قدموں میں سمجھتا ہے. تو بندے کو پوری نماز میں سجدے کے اندر سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے دو سجدوں کے درمیان فاصلہ کیوں رکھ دیا؟ تو اس میں ذرا عشق ہے تھوڑی سی, اس میں عشق کی بات کچھ بتاتا ہوں. یہ عاشقانہ ایک اس کا راز ہے, اور وہ عاشقانہ راز یہ ہے کہ محبوب سے جب تھوڑی دوری ہوتی ہے پھر دوری کے بعد حضوری میں ایک مزہ ملتا ہے. اب آپ کی تو شادی نہیں ہوئی, ورنہ اگر بیوی میکے جاتی نا, اور خصوصاً شادی کے نئے نئے دنوں, نئی نئی شادی ہو, جو ہنی مون منانے کا زمانہ ہوتا ہے, اس میں جب بیوی میکے جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ دل نکال کے لے جاتی ہے. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ اچھا, اوف ہو, کیوں اقبال بھائی؟ دیکھیے تو ممبر پہ بیٹھ کے اظہار کر رہا ہوں, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دل نکال کے لے جا رہی ہے. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے شروع کے دو چار مہینے تو بس کچھ نظر نہیں آتا. ہم تو مونگے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. تو اس وقت میں, تو اس وقت جو دوری میں, دوری کے بعد جو حضوری کا مزہ ہے, یعنی دور ہونے کے بعد جو ملنے کا مزہ ہے, یہ عاشق لوگوں سے پوچھو. تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنے قدموں میں ڈالا, حکم ہوا کہ ہم کو سجدہ کرو, ہم سے قریب ہو جاؤ. پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم تھوڑا فاصلہ کرو, اب دور چلے جاؤ, پھر اس کے بعد آؤ, پھر دوبارہ تڑپتے ہوئے آؤ. یہ ہے راز کہ اللہ رب العزت نے ہمارا شوق کو اور بڑھایا, ہمارے شوق کو اور بڑھایا. یہ ہے راز, تاکہ سجدے کے اندر مزہ آ جائے, مزہ بڑھ جائے. کیونکہ انسان کی آہ ہے, طبیعت ہے, دل ہے, کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر ایک حالت پر رہے, انسان کی طبیعت کی خاصیت کیا ہے, دل کی خاصیت, کہ اگر وہ ایک حالت پر رہے تو وہ اکتا جاتا ہے, اکتا جاتی ہے طبیعت. تو اس لیے اگر حالت بدلتی رہے تو بندہ چاقو چوبند رہتا ہے. لہذا اللہ نے سجدے میں ڈالا, پھر اٹھا دیا ہے, اب اٹھ جاؤ, پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ. کیوں؟ کیونکہ دوری ہوئی, دوری ہونے کے بعد پھر اس کو تڑپتے ہوئے ڈالتے ہیں. دیکھو اس کی ایک اور مثال ابھی اللہ نے ڈالی. چونٹا ہوتا ہے نا, چونٹا جب وہ کسی چیز پر, مٹھائی پر چپکا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کو ہٹائیں تو کیا کرتا ہے؟ پھر دوڑتا ہوا جاتا ہے, محبت کی وجہ سے. بس ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ سجدہ جو ہے, یہ تو محبت کا سجدہ ہے, اس لیے جو ہے وہ فاصلہ رکھ دیا تاکہ ہمارے سجدے میں لطف بڑھ جائے. ورنہ دیر تک اگر سجدے میں رہتے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ تھوڑا رکھا, ورنہ اگر حکم ہوتا کہ سجدے کے اندر سورہ بقرہ پڑھو, سورہ بقرہ سب کے دماغ جو ہے ناک کے راستے سے باہر آ جاتے, ایک ہی نماز میں دماغ درست ہو جاتے سب کے. لیکن مختصر نماز رکھی, ہم پر یہ احسان کیا, مختصر سجدہ رکھا, یہ ہم پر احسان کیا, ورنہ سب کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہے عشق محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے دوران, بھائی آپ آگے آ جاؤ, آپ بھی آگے آ جاؤ, اگر آپ کو کوئی ٹیک لگانا ضروری ہو, طبیعت خراب تو نہیں ہے نا, اگر عذر ہو تو کوئی بات نہیں, ٹیک لگا سکتے ہو. اگر عذر نہ ہو تو دیکھو دوستوں میں یہاں بیٹھ کے مزہ آئے گا نا, سب بھائی ایک ساتھ بیٹھیں گے نا, ماشاء اللہ. اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافر پاگل کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, اور دیوانہ کہتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. دین کہتے تھے کہ ہمارے دین کو دین کو بدل ڈالا اس نے, خاندان کی روایتوں کو توڑ دیا. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں تو ان کو اللہ کی محبت, اللہ کی وحدانیت سکھا رہا ہوں, ان کو 360 بتوں سے بچا کر ایک اللہ پہ لا رہا ہوں, لیکن ان کو دیکھو کہ یہ ہماری بجائے قدر کرنے کے, یہ بجائے ہماری قدر کرنے کے ہم کو پاگل, شاعر اور دیوانہ کہتے. اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور دل کے اندر گھٹن محسوس ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا, اسی گھٹن کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ, کہ ہم جانتے ہیں, وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہ ہم تحقیق لام تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ یہ کافر لوگ اور یہ مشرکین لوگ جو آپ کو کہتے ہیں پاگل مجنون سائر اور دیوانہ اور کیا کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے, دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے. جیسے اگر کسی شخص نے کوئی چوری نہ کی ہو اور اس کو کہہ دے ابے تو چور ہے, کیسا دل عجیب ایسا لگتا ہے کہ بند ہو گیا کیوں صاحب, ایک دم سے کیسی طبیعت ہو جاتی ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی گھٹن تھی, اسی کو زیر کے صدر فرمایا یزیق صدر کا, اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا دل آپ کا سینہ جو گھٹ رہا تھا غم کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے. جب کسی پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کا دل کیسا عجیب ہوتا ہے کہ گھٹنے لگتا ہے کہ یار اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ دل میں گھٹن ایک محسوس ہوتی ہے. اسی میں گھٹن کو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا ارے ہم آپ کی اس بات کو ضرور خوب جانتے ہیں, ولکد نعلمو ہم جانتے ہیں. اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ نبی آپ اکیلے یہ مت گھبرائیے گا آپ اکیلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد دو تین سال کے عرصے تک وحی نہیں آئی. تو اس وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لذت ملی تھی کیونکہ قرب اللہ تعالی کا ایک خاص کلام سے مشرف ہوئے. تو وہ جو لذت تھی اس لذت کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لذت مجھ کو دوبارہ ملے, اور پھر وحی کا سلسلہ دو تین برس کے لیے وحی نہیں آئی, بہت بعد میں جا کے آئی تھی دو تین برس کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کا جی چاہتا تھا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو فرمائے, بس یہ جی چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب سے گفتگو کروں. یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ نے پہاڑ پر چلے گئے کہ اپنے کو نیچے گرا دوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کان میں فرماتے کہ یا محمد انت رسول اللہ, اے محمد آپ گھبرائیے نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کو یہ ہوتا تھا کہ ایسا نہیں کہ میں رسول اللہ, مجھے اللہ نے جو رسالت دی پھر کہاں ہے وہ کلام کدھر ہے. تو کان میں فرماتے تھے یا محمد, چپکے سے آتے تھے اور کہتے تھے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی لطف ملتا تھا پھر واپس آ جاتا, لیکن چند دن کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی. یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ المدثر, یہ آیت تھی نا اس عرصے کے بعد قم فانذر وربک فکبر, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی بہت عرصے کے بعد. تو پتہ یہ چلا کہ محبوب کی جدائی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, محبوب کی جدائی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر محبوب کی طرف سے پیام آ جائے کہ ہم تمہارے غم سے باخبر ہیں اور ہم تمہاری تکلیف سے باخبر ہیں تو دل کو ایک تسلی مل جاتی ہے. یہی اللہ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں خوب جانتے ہیں اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ آپ کا جو دل میں گھٹن ہے یہ کافر لوگ جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اس کے کہنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بِمَا يَقُولُونَ جو یہ جو کچھ آپ کو یہ کہتے ہیں. تب آپ کیا کیجیے, اسی پہ ایک واقعہ یاد آیا. شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ, کیا کہیں بس بزرگوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ, یہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے تھے. شیخ عبد القدوس گنگوئی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, تو انہی کی اولاد میں سے تھے, ان کے پوتے تھے. تو ان کے یہ پوتے نے پوچھا ان سے, ان کے انتقال کے بعد اپنی دادی سے پوچھا, یعنی حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی کی گھر والی سے اہلیہ سے پوچھا کہ بھائی ہمارے دادا کی جو دولت تھی باطن کی دولت, مال و دولت نہیں, جو روحانیت اور باطن اللہ کی محبت اللہ کی خشیت تقویٰ سنت پر عمل کرنا, یہ جو خاص دولت تھی اب یہ دولت مجھ کو کہاں سے ملے گی. ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی اللہ والا بنوں اور میں اپنے دادا کی دولت جو ہمارے گھر کی تھی وہ کہیں اور چلی گئی میں اس کو حاصل کروں. تو ان کی دادی نے کہا کہ بیٹا کرد کے اندر شیخ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا فلاں ہیں ان کو ان کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس ملے گی. انہوں نے کہا اچھا بھائی وہ چل پڑے چلے گئے. اب جب ان کو پتا چلا کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے استقبال کرنے کے لیے شہر کے باہر تک آئے قالین بچھائے شیخ کے پوتے کے استقبال کے لیے کہ شیخ کی اولاد آ رہی ہے استقبال کے لیے قالین بچھائے اور تخت پر بٹھایا ان کو اور خوب خدمت کی کئی دن رہے وہ خوب ان کو کھلایا پلایا خوب جو اپنے ہمارے کوئی اگر بزرگ گھر پہ آ جائیں ہم جو اپنی خاطر سے ہو سکتا ہے جو کریں گے وہ انہوں نے کیا. اب جب جانے کا وقت آیا تو شیخ نے پوچھا ان سے کہ اور کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے صاحب سونے کی اشرفیہ بھی پیش کی. تب انہوں نے کہا کہ شاہ ابو سعید گنگوئی نے کہ جو میرے دادا کی جو دولت آپ کے پاس ہے وہ مجھ کو چاہیے ہمیں یہ اشرفیہ نہیں چاہیے جو میرے دادا کی دولت ہے وہ مجھ کو چاہیے. تب انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ تو ایسے نہیں ملے گی کیونکہ میں ملی نہیں ہے یوں میں ملی نہیں ہے یوں میں مانے شراب میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون میں مفت کیوں کسی کو دوں میں مفت کیوں کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں. یعنی ہم نے تو کچھ تکلیفیں اٹھا کے یہ محنت حاصل کی ہے آپ کو مفت میں تو نہیں ملے گی. تب انہوں نے پوچھا جیسے ملے گی ہمیں منظور ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. ان کو بھیج دیا شیخ کے پاس شکاری کتے تھے کہا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ اور ان کی نگہبانی کرو. کچھ عرصے کے بعد شیخ نے بھنگن تھی بھنگن اس بھنگن سے کہا کہ تم جو پخانہ ہوتا ہے وہ سب جمع کرنا اور اس کے قریب سے گزر جانا. بس اب جب قریب سے گزری تو ابھی تو دماغ تھا کہتے ٹیڑھی نگاہ سے اس کو دیکھ کر کہا نہ ہوا گنگو ورنہ تجھے دیکھ لیتا بچوں دیکھ لیتا کہ تیری کیا مجال تھی کہ تم میرے قریب سے اس گندے بدبودار کپڑوں سے اور پخانے کے ساتھ میرے قریب سے گزرتی. شیخ کو جا کر بتا دیا کہ صاحب اس نے تو چھوٹے میاں نے تو یہ کہا ہے میاں جی نے. شیخ نے کہا کہ ابھی دماغ میں وہ بھری ہوئی ہے خناس جس کو بولتے ہیں ابھی دماغ اونچا ہے. ٹھیک ہے ابھی کچھ دن اور رگڑائی کرنے دو. اب ان کا کام یہ تھا وہاں صفائی کرنا اور شکاری کتوں کی دیکھ بھال کرنا. پھر کچھ ہفتے بعد شیخ نے پھر فرمایا کہ بھائی اب ایک کام کرنا تھوڑا سا ان کے اوپر گرا دینا ٹچ ہوتے کرتے ہوئے جانا گو کا ٹوکرا چپ ملاتے ہوئے چلے جانا. انہوں نے کہا اچھا. اب وہ کیا ہوا کہ بھنگن جیسا حکم تھا ویسا اس نے ٹوکرا صرف ٹچ کرتے ہوئے گئی. کہا تو زبان سے کچھ نہیں پہلے جو کہا تھا نا اب زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ایسے. تو شیخ کو جا کر کہا کہ بھائی اب تو ایسا معاملہ ہوا ہے. شیخ نے فرمایا ابھی بھی کچھ بو باقی ہے ابھی بھی اندر کچھ ہے گندگی. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ اب یوں کرنا کہ جو پخانے کا ٹوکرا ہے وہ ان کے اوپر ڈال دینا. اب بھنگن جو حکم وہ ہوا اب تو ان کا حال صاحب مٹ چکے تھے کہنے لگے مجھے معاف کر دینا اور پخانا خود اٹھا کر اس ٹوکری میں ڈالنے لگے کہنا مجھے معاف کر دینا غلطی ہو گئی تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی. شیخ نے فرمایا ہاں اب بات بنی اب جو اندر تکبر کا ماتا تھا وہ نکل گیا. اس کے بعد شیخ نے حکم دیا کہ شکاری کتے تیار کیے جائیں. کتے تیار کیے اور اب کمزور ہو چکے تھے مجاہدات اور ریاستوں سے کمزور ہو چکے تھے. تو اب شیخ گھوڑے پر سوار بھاگ رہے کتے ساتھ ساتھ شکار کی تلاش میں. جب کتوں کو شکار کی بو آئی تو تیز بھاگنے لگے. اب وہ کمزور تھے انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ کتے ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو شیخ ناراض ہوگا. انہوں نے کیا کیا اس کو اپنی کمر سے باندھ لیا اس کی رسی کو. شکاری کتے بہت ہی طاقتور اور تیز دوڑتے اور یہ بےچارے کمزور ساتھ نہ دے سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گر پڑے. اب کتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں ان کو اور یہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. تو خیر واپس آ گئے شیخ نے چھڑوایا واپس آ گئے. اسی رات کو شیخ کو خواب میں شیخ عبد القدوس گنگوئی آئے ان کے دادا اور انہوں نے شکایت کی ہم نے تو تم سے اتنی محنت نہیں لی تھی, تم نے ہماری اولاد پر اتنا ظلم کیوں کیا. خیر صبح بلایا اور ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ جو اب تمہارے دادا کی دولت ہم لائے تھے اب وہ تم لے کر چلے جاؤ, تمہیں مل گئی تو چلے گئے وہ. لیکن فرماتے ہیں کہ شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت گرے تھے اور گھسٹتے ہوئے کتے, خود فرماتے ہیں کہ جب کتے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے تھے اسی وقت میں ان کو اللہ رب العزت کی ایک خاص تجلی ملی تھی, اور اس تجلی میں اتنی لذت تھی, اتنی مٹھاس تھی, اتنا مزہ تھا, اتنا نور تھا کہ ساری زندگی وہ تجلی کی خواہش کرتے تھے کہ اللہ وہ تجلی مجھے دوبارہ ایک دفعہ اور دکھا دے, بس ایک دفعہ اور. تو آتا ہے کہ ایک دفعہ جب ان کو بے چین ہو گئے کہ مجھے وہ تجلی نہیں ملتی, اس بے چینی میں کیا کیا انہوں نے کہ سانس روک لیا, عاشق عاشق ہے, محبوب کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی جدائی کیسے برداشت کرے گا بندہ. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سانس کو روک لیا, اپنے سانس کو روکا تو سانس روکنے کی روکا لیا کہ اب تو یا تو جان رہے گی یا تجلی آئے گی. سانس کب تک روک سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سانس جو بہت دیر تک روکنے کی وجہ سے ایک دم سے نکلا, جب ایک دم سے سانس چھوٹا تو اس زور کی وجہ سے پسلی ٹوٹ گئی, لیکن جیسے ہی پسلی ٹوٹی اسی وقت وہ تجلی دوبارہ نازل ہوئی, اور ایک غیب سے ایک ہاتھ آیا جس نے ہاتھ پھیرا اور پسلی بھی جڑ گئی اور وہ تجلی بھی مل گئی. کہ اللہ تعالیٰ کے عجیب عجیب اپنے اولیاء پر عجیب عجیب کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ جو ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جو مکے کے کافر آپ کو ساحر مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہہ رہے ہیں اور اس کے کہنے کی وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن ہے, ہم اس کو خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, حالانکہ آپ ان کو ہماری وحدانیت سکھا رہے ہیں, ہماری محبت سکھا رہے ہیں, لیکن یہ ظالم آپ کو پاگل مجنون ساحر اور دیوانہ بولتے ہیں. تب اللہ نے فرمایا اب آپ یہ قیام کیجیے, ادھر آئیے, اب آپ ایک کام کیجئے کہ فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین, کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, کہیے سبحان اللہ. کیا تسبیح کیجئے؟ کہیے سبحان اللہ, یعنی اللہ پاک ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہاں پر جو ان کو تکلیف پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس نے یہ کیا راز ہے, یا سبحان اللہ کیوں سکھایا, اور کہیے الحمدللہ, سبحان اللہ اور الحمدللہ, تو یہ کیوں سکھایا, مطلب کہیے سبحان اللہ, یعنی اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کسی پاگل مجنون اور دیوانے کو نبوت دے, اللہ اس بات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کسی پاگل مجنون, ارے میاں ادھر کیا دیکھتا ہے, مجھ کو دیکھنا, پتر کو کیا دیکھتا ہے, اس کے باپ کو دیکھ, جب اس کا باپ موجود ہے تو اس کو دیکھ. میرے شیخ ایک مرتبہ خانقاہ میں تشریف فرماتے تو وہاں پر فون آیا, کسی نے پوچھا کہ مولانا حکیم محمد مظہر ہیں, یہ میرے شیخ کے صاحبزادے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تو نہیں ہے, تو ان صاحب نے جو فون کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ کون بول رہے ہیں, فرمایا میں اس کا باپ بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا, ارے ہم تو تمہارے بھی باپ ہیں, تو میں ہوں نا باپ بھائی, یہ میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کہیے فسبح, کہیے سبحان اللہ, یعنی اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کسی پاگل کو مجنون کو دیوانے کو نبوت دے. یہ تو آپ پر الزام تھوڑی ہے, کیونکہ نبوت تو اللہ نے دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی اللہ نے بنایا تھا, اور اللہ تعالیٰ کسی پاگل کو نبی بنائے گا؟ اللہ پاک ہے اس بات سے. کیا عنوان ہے کہ تسبیح بیان کیجئے, کہیے سبحان اللہ, جو یہ آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں آپ کچھ جواب نہ دیجیے, آپ کہیے سبحان اللہ, اللہ اس پاک ہے اس بات سے کہ کسی پاگل اور مجنون اور دیوانے کو نبوت دے. لہذا آپ بالکل عقل, ارے پتر بیٹھ جا,
ادھر بیٹھے بس یہاں بیٹھے رہو
ورنہ گھر بھیج دیا جائے گا. کسی پاگل کو نبوت دے تو کہیے سبحان اللہ اللہ پاک ہے, اور کہیے بحمد ربک اور کہیے الحمدللہ. یہ تمام تعریف اللہ کے لیے, یعنی یہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا. آپ شکر تعریف کیجئے کہ اللہ پاک کے تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ کو نبی بنایا. آپ بھی شکریہ ادا کیجئے, کہیے سبحان اللہ اللہ پاک ہے, اس بات سے کسی پاگل کو نبوت دے, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا. شکر ادا کیجئے اللہ کا. اور وکم من الساجدین, اور سجدے میں پڑ جائیے یعنی نماز میں پڑ جائیے. یہاں سجدے سے مراد نماز ہے. وکم من الساجدین یعنی سجدے سے مراد نماز ہے. اگر سجدے سے مراد نماز ہے تو پھر یہاں سجدہ کیوں فرمایا؟ کہہ دیتے کہ نماز پڑھیے. اب دیکھیے آپ کہیں گے نا جوڑ کہاں سے آیا, جو میرے شروع کا مضمون تو وہاں سے جوڑ آ رہا ہے, اب جوڑ آ رہا ہے کہیں کا کہیں جوڑ. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ بات کرتا ہے شروع کہیں سے اور لے جا کے ٹھک کر کے مار دیتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا شکر اور مہربانی ہے, میں تقریر کرنا تھوڑی جانتا ہوں. میرا مولا مجھ کو کبھی وہاں لے جاتا ہے پھر وہاں سے واپس پٹری پہ لے آتا ہے. میں تو فقیر ہوں بھائی. اللہ نے فرمایا نا فقیر, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ کے فقیر ہو, تو میں بھی تو اللہ کا فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی خود گاڑی کو وہاں لے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہاں چلو, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, وہ ہم مالک ہے, جہاں چاہے وہ مالک ہے, جہاں چاہے لے جائے. وہ مالک ہے, جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے. وہ مالک ہے وہ. ارے بھائی او ہم کو دیکھو نا یار, ادھر دیکھو, توجہ مقرر کی طرف رکھو. اردو راضی, اردو راضی اور پشتو بھی راضی. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اب دونوں راضی ہو گئے, لیکن بھاگ کے شادی نہ کرنا بھائی. اگر مان لیجئے کوئی راضی بھی ہو جائے تو کسی کو بھگا کے شادی نہ کرنا, اچھا نہیں ہوتا. اور اگر مان لیجئے کہ اس کے اما ابا راضی نہیں ہوتے تو صبر کرو, صبر کرو. جس سے اللہ شادی کروا دے اسی سے شادی کر لو, بھگاؤ مت کسی کو, کسی کی عزت سے کھیلو مت. اور کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں بس دل میں اتر گئی, تو دل میں اترتی نہیں ہے, اتارتے ہیں. دل میں کوئی خود بخود نہیں اترتی, یاد رکھنا. کوئی محبوب دل میں خود نہیں اترتا, اتارا جاتا ہے. اور اترتا کیسے؟ اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھے نہیں, کوئی دل میں اترے گی؟ جس کو دیکھا نہیں وہ دل میں کیا اترے گا؟ کیوں بھائی بتاؤ, سمجھ آ رہی ہے اردو؟ تو کچھ منڈی تو ہلاؤ, ایسے ایسے تو کرو. ہاں ہاں کچھ یس یس نو تو کرو, کچھ یس کچھ نو کچھ تو کرو. جیسے ایک صاحب تھے وہ انگریزی سیکھ رہے تھے, تو اس کو پہلا لفظ سکھایا یس, یس کے معنی ہاں. اب گزرے تو جو کوئی بات کرے کہتے یس ہاں. تو سامنے ان کو ایک باکسر مل گیا, تو وہ باکسر آ رہا تھا, ابھی ابھی اکھاڑے تھے, تو اس نے پوچھا مکہ کھاؤ گے؟ کہتا ہے یس. انہوں نے ایک مکہ مارا, پانچ دانت باہر آ گئے. اس نے کہا یار جی تو بڑا مہنگا پڑا. تو اگلے دن جب کلاس لی تو وہاں سے کیا آیا, نو نو, یعنی نو کا مطلب نہیں. تو اب پھر وہ نکلا تو اکھڑا راستے میں پڑتا تھا, تو اس سے پوچھا باکسر نے کل کا مکہ یاد ہے؟ کہتا ہے نو. بس اس نے کہا اچھا تو تو بڑا بہادر ہے, اس نے ایک اور مار دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے فرمایا کہ وکم من الساجدین, اور آپ سجدے کرنے والوں میں سے بن جائیے, یعنی سجدہ کیجئے. جب یہاں نماز مراد ہے تو سجدے کے لیے کیوں فرمایا؟ جب یہاں کیا مراد ہے؟ نماز. تو سجدے کے لیے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نماز کے اندر سب سے زیادہ قرب سجدے کے اندر ہوتا ہے. آ گئی نا بات, جو سجدے والی بات شروع کی تھی نا واپس آ گئی. اللہ پوری نماز کے اندر جو بندے کو اپنے رب سے, بندے کو اپنے اللہ سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے بچ جائیے, یعنی سجدے میں گر جائیے اور ہمارے تسبیح بیان کیجئے اور ہماری حمد و ثنا کیجئے. اور اس کا نام ہے, اب مولویوں کے لیے اس کا نام ہے مجاز مرسل. بلاغت کا اس کا کیا نام ہے؟ مجاز مرسل, یعنی تسمیت الکل. تسمیت الکل باسم الجزء, صحیح ہے نا؟ تسمیت الکل باسم الجزء, یعنی جزء کو کہنا اور مراد پورا لے لینا. کہنا ایک ذکر کرنا جزء کا, لیکن اس سے مراد پوری بات کہہ دینا. جیسے ہم لوگ بھی آپس میں کہتے ہیں کہ فلاں لے لو, کہ فلاں کام کر لو. اب دیکھ لیجئے, اب شادی ہے, اب کہتے ہیں بھائی شادی کر لو, تو شادی میں کیا ہے, کیا ہے؟ صرف نکاح پڑھنے کا نام تو نہیں ہے, بلکہ بیوی بھی آئے گی اور اس کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ صرف مزے سے کام چلے گا, صرف مزے نہیں چلیں گے. اب اگر وہ کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم صرف مزے کریں گے اور روٹی کپڑا مکان نہیں دیں گے, تو سب لوگ اس کے کان کھینچیں گے. میاں یہ ایسا نہیں ہوتا, شادی میں روٹی بھی دینی پڑتی ہے, کپڑا بھی دینا پڑتا ہے, مکان بھی دینا پڑتا ہے, ہے نا؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ بلاغت میں کیا کہتے ہیں؟ تسمیت الکل باسم الجزء. سمجھ گیا نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وکم من الساجدین, کہ آپ حمد و ثنا کیجئے, تسبیح بیان کیجئے اس بات سے کہ آپ کو یہ لوگ پاگل اور مجنون اور ساحر اور دیوانہ کہتے ہیں. آپ پاگل نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کسی پاگل کو مجنون کو خلاف نبوت دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور کسی پاگل کو اللہ نبی نہیں بنا سکتا. ملتان کے اندر کافی پرانی بات ہے, ایک کانے نے, کانا اس کو بولتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو, ایک آنکھ تھی, تو ایک آنکھ والا تھا کانا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 19 اس کے امتی بھی بن گئے. بتائیے صاحب, لیکن اللہ سے پناہ مانگے. جب دماغ الٹا ہوتا ہے نا تو کچھ نہیں سوچتا پھر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, تو امام صاحب نے لوگوں سے فرمایا کہ اس سے دلیل مت مانگنا, کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس نبوت کی, مت مانگنا, کیونکہ جس نے دلیل مانگی وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب آپ نے فرما دیا آپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, چاہے اس لیے دلیل بھی مت مانگنا کہ شک ہے تم کو یا نہیں. اور ہم پر, ہم کو کلام نبوت پر کوئی شک نہیں ہے, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے کلام پر اور رسول اللہ کے کلام پر کہ جو فرما دیا وہ برحق ہے. لہذا دلیل بھی نہ مانگے کہ کیا دلیل ہے. امام صاحب نے منع فرما دیا. یہ کمال ہے علم کا, یہ علم کا کمال ہے کہ منع فرما دیا کہ دلیل بھی مت مانگنا. لہذا کیا فرمایا؟ وکم من الساجدین, کہ سجدہ کرنے والوں اس میں پڑ جائیے. لہذا میرے دوستو, اس دنیا کے اندر تکالیف آتی ہے نا, جب تکلیف آئے تو ہمیشہ ہے کہ اذا حذبہ امر, حدیث شریف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی, کوئی غم ہو جاتا تھا, تو فضا الى الصلاه, نماز کی طرف رجوع کرتے تھے, یعنی نماز پڑھتے تھے. اور سجدے کے اندر چونکہ سب سے زیادہ قرب ہے, سجدے میں گر جاتے تھے. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے, پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں یاد آ سکتا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے کسی غم کو, ہماری تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. لہذا سجدے میں سر رکھ دے اور کہہ دے کہ اللہ آپ تو جب تک تو میرا کام نہیں بنائے گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا, اور روئے کہ اللہ تو ہی میرا کام بنانے والا ہے. سجدے میں سر رکھے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام نہیں, اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دے گا. لہذا کوئی تکلیف ہو دوستو اللہ سے مانگے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے بندے ہیں پیر و پیمبر, یعنی پیر بھی اور نبی بھی سب میرے بندے ہیں. اللہ نے فرما دیا, کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے, کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے, مانگتا ہے جو تو اولیاء سے. کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے, مانگتا ہے جو تو اولیاء سے. مزار پہ جا کر کہتے ہیں کہ اولاد دے دو. ارے میاں تم اپنا ڈنڈا مضبوط کرو, خود بچے پیدا کرو, اس سے کیا مانگتے ہو جا کے. خود تو جوانی کو تباہ کیا غلط کے حرکتوں میں, اب مانگتے اولاد اس سے جا کے, دوسروں سے. اپنی خود طاقت کو کیوں ضائع کیا, کیوں کیا؟ اس لیے میں نے جو بیچ میں بات کی تھی کہ کہتے ہیں کہ ساتھ کیا کریں, ہمارے دل میں اتر گئی, اب اس کی تصویر ہمارے دل میں اتر گئی, اب یاد آتی ہے. تو میرے دوستوں کوئی اترتی خود نہیں ہے, یہ خود اتارتا ہے. اگر کسی کو نہ دیکھے تو کیا پتا, اب اگر کوئی معشوق لڑکی گزرے آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں, آپ کو کیا پتا کیسی شکل ہے, نہ ناک پتا ہوگی نہ آنکھیں پتا ہوگی نہ اس کی سیاہ زلفوں کی خبر لگے گی, لہٰذا کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ایک صاحب نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب نظر بچاتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یعنی کوئی عورت گزرے یا کوئی لڑکے سے نظر بچانے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے, فرمایا اچھا. پوچھا کہ اچھا اگر آپ نظر ڈال لیتے ہیں تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے, اگر نظر کسی کو دیکھ لیا, کسی لڑکی کو عورت کو دیکھا تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت تب تو 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, یاد آتی ہے کیونکہ ملتی تو ہے نہیں, اب بستر پہ لیٹا ہے اب وہ یاد آ رہی ہے. کیوں صاحب, اب ملتا تو ہے نہیں کیونکہ وہ جس ایک حضرت نے سنایا, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا میں, ریل کے ڈبے میں میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, تو ریل گاڑی اسٹیشن پر رکی تو کراسنگ ہوتی ہے نا, تو دوسری گاڑی آئی تو اور وہ دوسری گاڑی کا زنانہ ڈبا, وہی دوسری گاڑی کا جو ڈبا آ کر لگا اس میں ایک نوجوان جوڑا میاں بیوی بالکل نئی نویلی شادی وہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی اس نوجوان کو عادت تھی عورتوں کو دیکھنے کی, ابھی اس کو بار بار دیکھ رہا ہے. وہ جو تھا وہ سکھ تھا, سکھ. جب بہت دیر تک دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا, مولا نہیں آ رہے تھوڑی سی پیچھے جگہ بناؤ, شاباش, اور پیچھے شاباش, آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. تو اس نوجوان کو نے جو دیکھا, دیکھ رہا تھا بار بار اس کو دیکھ رہا تھا, تو وہ جو سکھ تھا سکھ اس کو بہت غصہ آیا. پہلے تو دیکھتا رہا, پھر جب بہت غصہ آیا تو وہ کہتا ہے, غصے پہ ایک اور بات یاد آ گئی کہ ہندوستان کے اندر پہلے افغانستان سے لوگ آتے تھے, تو ایک خان صاحب آئے, خان صاحب ہندوستان میں آئے, تو وہ ٹرین میں ان کو کہیں سفر کر کے جانا تھا, تو اس نے کہا کہ اب ٹرین میں بیٹھا تو جو اس کی جگہ تھی وہاں پر 3 سکھ بیٹھے ہوئے تھے اور چوڑے چوڑے ہو کے پھیل پھیل کے, تو وہ آیا اس نے کہا کہ بھائی میری بھی یہاں سیٹ ہے, انہوں نے کہا وہ چھڑ دے, 3 تھے نا, وہ اکیلا تھا, اس نے اس کی خاطر میں نہیں لایا, میں کہا بھائی میری بھی جگہ چھڑ دے. اب ٹرین اس دوران چل پڑی, انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی جگہ دے دو, اب وہ بےچارا کھڑا ہوا ہے اور جگہ نہیں دے رہی, وہ خاموشی سے انہوں نے کہا چلو کیا بولوں. تو کچھ پھر ایسے ہی بات ہونے لگی, تو اس نے وہ دونوں کی آپس میں اس خان صاحب کی اور سکھ کی دونوں کی کچھ تو میں شروع ہو گئی. اب وہ تھے 3, ان کو مستی تھی, انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا اس کو خان صاحب کو, تو خان صاحب اس کو کہتے ہیں کہ خوچا ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا ایک اور مارو, ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا ایک اور مارو. تو اس نے کہا اچھا, کہا واہ یار یہ تو مزے آ گئے, اس نے ایک اور مار دیا. اس نے کہتا ہے خوچا ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا ایک اور مارو. تو اس نے کہا اچھا, اس نے ایک اور مار دیا. بس اب تو خان صاحب کا دماغ گھوم گیا, اس نے اس سکھ کو اٹھایا اور چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا, اس کو اٹھا کر ٹرین سے باہر پھینک دیا. اب تو وہ جو 2 بچے تھے وہ خیر روکی, لیکن جو 2 بچے تھے انہوں نے فوراً جگہ دے دی, کہا کہ یہ خطرناک آدمی ہے, کیونکہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نوجوان جو تھا اس عورت کو, اس کی بیوی کو, سکھ کی بیوی کو بار بار دیکھ رہا تھا, تو جب اس کو غصہ آیا تو اس نے ایک کالی دی موٹی سی, تیری ماں تیری بہن خبیث کا بچہ. دیکھا آپ نے صاحب, گناہ کرنے میں گالیاں ملتی ہیں, گناہ کرنے میں گالیاں ملتی ہیں, اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ سر سجدے میں ہے, مسجد میں ہے, کوئی اللہ کے لیے رو رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, آنسو نکل رہے ہیں, تب کیا کہتے, کہتے حضرت مجھ کو دعا میں یاد رکھیے گا, جاتے نہیں جاتے, یہ ہے دیکھو دوست. اور جو گناہ میں پکڑا جاتا ہے سب اس کو جوتے بھی مارتے ہیں, گالیاں بھی ملتی ہیں, اس کو بدماش کا لقب ملتا ہے, اور کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. منہ کالا کر کے بھیجا جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو لہذا اس نے کہا سکھ نے, او خبیث کے بچے تو ہزار دفعہ دیکھ لے اس کو, تو اس کو ایک ہزار مرتبہ دیکھ لے لیکن رات کو میرے پاس سوئے گی. دیکھا آپ نے صاحب کیا ملا اس کو کہ تو کتنی مرتبہ بھی دیکھ لے. لہذا دوستو ہم اگر ان عورتوں کو جتنی مرتبہ بھی دیکھ لے, اگر شادی ہوئی ہے وہی اپنی بیوی ہے, کیا فائدہ ان کو دیکھنے سے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے, اپنا ہی نقصان ہے کہ اللہ کی لعنت ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے لیا نہ دیا, صرف دیکھ تو لیا, ہم نے کسی کی ماں بہن کو دیکھا, کچھ کرا تو نہیں ہے, سب دیکھا ہی تو ہے, یہ مولوی اتنا کیوں چلاتا ہے, کیوں چلاتا ہے؟ ارے سب دیکھنا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ لعنت فرمائے اس شخص پر جو کسی کو دیکھتا ہے یا اس عورت پر جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرتی ہے. تو دیکھا آپ نے کیا ملا, سب دیکھنے سے اللہ کی لعنت ملی. لعنت اگر آپ کسی کو بولتے ہیں او لعنتی, کیا کرے گا, وہ مارے گا نہیں مارے گا, لیکن جو شخص ایسے کرتوت کر رہا ہے, ایسے اعمال کر رہا ہے, تو کیا وہ لعنتی ہوا نہیں ہوا؟ چاہے اس کو کوئی نہ بولے لیکن اللہ کی لعنت, اللہ کی پھٹکار اس پر برس گئی, اور اس کا چہرہ بھی ہوتا ہے آپ, وہ خود اپنے کیا اپنا چہرہ خود آئینہ جیب میں رکھے تب اس کو پتا چلے گا کہ اللہ کی لعنت مجھے اپنے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. ایک آئینہ رکھے اور دیکھے کہ کیا ہے میرے چہرے پر, تب پتا چلے گا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور لعنت کے کیا مارے ہیں, لعنت کے معنی البعد عن الرحمہ, اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری. اور دوستو ہماری نجات, ہماری مغفرت اللہ تعالی کی رحمت سے ہوگی, ہوگی نہیں ہوگی بتائیے صاحب؟ اللہ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں گے نا, تو سوچو جس کام سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں تو کیا حاصل ہوا اس سے؟ اللہ کی رحمت بھی نہ ملی, حسین بھی نہ ملا, نہ ہی خدا ملا, نہ ہی وصال صنم, نہ محبوب ملا, نہ اللہ ملا, کچھ بھی نہ ملا, ذلت اور رسوائی اور جہنم کے ڈنڈے اور دنیا کے اندر بھی عذاب, پریشان اور پاگل ہیں. کتنے لوگ پاگل خانوں میں, 90% لوگ وہ ہیں جو کسی لڑکے یا کسی لڑکی کے چکر میں پاگل ہو گئے. ایک مرتبہ ایک وزیر پاگل گورنر صاحب پاگل خانے کا دورہ کرنے کے لیے گئے, تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے, بس دیوار کو دیکھ رہا ہے اور ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہے, بس اور پاگل دیکھ رہا ہے, بس کچھ نہیں کہتا, دیکھے جا رہا ہے دیوار کو. تو گورنر وزیر جو گورنر تھا اس نے وہاں کے جو انتظامیہ کا مینیجر تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ اس کو کیا ہو؟ اس نے کہا صاحب یہ ایک لڑکی تھی اس پر عاشق تھا, اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تو اس کے غم میں یہ پاگل ہو گیا, اب دیوار تکتا رہتا ہے. نے کہا اچھا آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص ہے وہ اچھل رہا ہے کود رہا ہے, اپنے بالوں کو نوچتا ہے, کپڑے پھاڑتا ہے, سلاخ سے ٹکرے مارتا ہے اور اپنے چہرے کو نوچتا ہے اس طرح, اور بس عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا, یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی. کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا فراق سے, کوئی وصال سے, کوئی مرا فراق سے, کوئی وصال سے, یعنی کسی کو جس نے پا لیا وہ بھی رویا, جس نے نہیں پایا وہ بھی رویا, دونوں روتے ہیں. کوئی مرا فراق سے, کوئی وصال سے, محفل میں اس کی میز کوئی شادماں نہ تھا, کسی کو خوش نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو خوشی یہاں سے ملے گی, حالانکہ ہماری خوشی کا خالق تو اللہ ہے, ہم کو خوش اللہ رکھے گا, ہم کو خوشیاں اللہ دے سکتا ہے, اور وہ کیسے دے گا؟ اس کی اطاعت اور فرما برداری سے ملے گی, نہ کہ ان کو دیکھنے سے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات, کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت جب میں اپنی نظر کو بچاتا ہوں تو بڑا غم ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا غم ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نے اس سے پوچھا کتنی دیر تکلیف؟ اس نے کہا 3 منٹ 4 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے. کسی کو نظر بچا لوں, یعنی کوئی عورت سامنے آئی نگاہ نیچی کر لی تو دل دکھتا ہے, کہ دل کہتا ہے کہ کاش دیکھ لیا ہوتا. نفس کہتا ہے نا کہ یار دیکھ تو لے, کچھ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, ملا بھی نہیں ہے, وہ جو شور مچاتا ہے وہ بھی نہیں ہے, دیکھ لے دیکھ لے. لیکن وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. وہ کہتا ہے اگر مولوی نہیں دیکھ رہا, یا مقتدی نہیں دیکھ رہا, یا شاگرد نہیں دیکھ رہا, یا محلے والے نہیں دیکھ رہے, یا اس کے ماں باپ بہن بھائی نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھتا ہے. کیوں صاحب, اللہ دیکھتا ہے نا ہر جگہ, اگر کوئی نہ دیکھے تو اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ لہٰذا اللہ کے خوف سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے. تو اس نگاہ کے نیچے کرنے سے کیا کہتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دل اچھلتا ہے. نفس کہتا ہے کہ ارے ارے دیکھ لے, وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دیکھوں گا. لہذا حضرت سے پوچھا, تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اس کو دیکھ لیتے ہو تو کتنی دیر تکلیف رہتی ہے؟ تو اس نے کہا 3 دن تک غم رہتا ہے مجھ کو, 3 دن کہ کاش ہے اب یاد آتی ہے. لیٹے ہیں, سو رہے ہیں, سونے کے لیے لیٹے, وہی شکل سامنے آ گئی. جن شکلوں کو ہم دن میں دیکھتے ہیں لیٹتے وقت وہی شکلیں یاد آ جاتی ہیں. جب اکیلے بیٹھے اب یاد آ گئے. یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نظر بازی کر کے آئے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, کہا اللہ اکبر, اب وہی یاد آ رہی ہے, دل وہاں اس کے پاس پہنچ گیا. بتائیے یہ نماز کیسی ہے؟ آپ فتوا دیں گے کہ یہ نماز کیسی ہے؟ نماز کے بارے میں مولوی سے مت پوچھو, میں کہتا ہوں آپ خود فتوا دو کیسی نماز ہے یہ, بتاؤ بھائی ہے اس قابل نماز کہ جس کو قبول کیا جائے؟ تو حضرت نے اس سے خود فرمایا کہ خود فیصلہ کر لو, اگر نظر بچاتے ہو تو 3 منٹ کا غم ہوتا ہے, اور نظر ڈالتے ہو تو 72 گھنٹے کا غم ہوتا ہے, بتاؤ کون سا غم اچھا ہے؟ حدیث شریف میں ہے جب کوئی دو مصیبتیں آ ہی رہی ہوں, اگر دو مصیبتیں آ ہی رہی ہوں تو ہلکی مصیبت لے لو بھائی. تو 3 منٹ کا غم یہ ہلکی مصیبت ہے بجائے 3 دن کے غم سے, 3 دن تڑپ رہے ہیں, ملنا ملانا کچھ نہیں. لہذا میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دل لگائے, ان حسینوں سے کچھ نہیں ملے گا. آپ ان سے جا کر پوچھیں جنہوں نے اپنی جوانیاں برباد کی, اس کے بعد کچھ نہیں, رو رہے ہیں سر پکڑ کر کے, ہائے کاش کہ ہم یہی وقت اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگاتے تو آج نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے, آج نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اس لیے دوستو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ہماری آنکھیں بھی اللہ کی غلام ہیں, ہمارا دل بھی اللہ کا غلام ہے. ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اللہ ہی ہمارے کام آئے گا دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی. اگر دنیا کے اندر کسی کو تکلیف ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, وہ جا کر حسین کو کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ ذرا دم تو کر دیجئے گا. اب ایک بات یاد آ گئی, چلو سنا دیتا ہوں, ہے تو ذرا عجیب سا لیکن چلو سن لو, شرم و حیا کو ہم اپنی خاک میں ملا دیتے ہیں. ایک عاشق اور معشوق باتیں کر رہے تھے, تو معشوقہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو اس نے اس کے سر کا چما لے لیا. پھر اس نے کہا کہ یہاں میرے داڑ میں درد ہو رہا ہے, تو اس نے وہاں کا بھی چما لے لیا کہ کہا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی جان آپ بواسیر کا علاج بھی کرتے ہیں؟ دوستو ان سے کچھ نہیں ہونے کا, جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا. اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے تو کون حسین ہے جو ہمارے سر کا درد کو اچھا کر دے؟ ہے کوئی؟ کون کرے گا اچھا؟ اللہ کرے گا. لہذا اللہ ہی سے دل لگاؤ, کوئی پریشانی ہوگی اللہ ہی دور کر سکتا ہے, ان سے دل نہ لگائے. اب ایک بات عرض یہ کرنی تھی کہ دیکھیے سلام کو جاری کیجیے, سلام کو یعنی سلام کیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہے سلام کرنے کا صحیح طریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اس سے زیادہ اضافہ نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ومغفرت و رضوان و جنت مقام ہوں اور دوزخ حرام ہوں, یہ سب بیکار ہیں. بس جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اس سے زیادہ اضافہ مت کریں. بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ مغفرت, صاحب مغفرت تو بھی اچھی چیز ہے اس میں, اور آگے سے بھائی منع کریں تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رسول اللہ کے طریقے میں حرج کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے نا. لہذا جب رسول اللہ نے نہیں سکھایا تو اس کا مطلب کوئی بات ہوگی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں. اور سلام کے معنی کیا ہے؟ کہ سلامتی ہو. سلام یہ اللہ کا ایک نام ہے جس کے معنی یہ ہے کہ خود سلامت ہے. سلام کیا ہے؟ اللہ کا نام جس کے معنی ہے کہ خود سلامت ہے اور اپنے اولیاء کو سلامت رکھتا ہے، اپنے بندوں کو سلامت بھی رکھتا ہے. یعنی خود بھی سلامتی سے ہے، خود بھی سلامتی سے ہے اور اپنے بندوں کو بھی سلامتی سے رکھتا ہے. یہ معنی ہے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، اور ورحمت اللہ رحمت کے کی کیا معنی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو. تو رحمت کی چار تفسیریں ہیں. اب سنیے، رحمت کی چار تفسیریں. نمبر ایک، توفیق طاعت. توفیق طاعت یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جو توفیق ہے وہ چھن جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جو توفیق ہے وہ چھن جاتی ہے، اور رحمت جب آ جاتی ہے تو عبادت کی توفیق دوبارہ ملنے لگتی ہے، یعنی وہ دوبارہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. ایک تفسیر ہو گئی. اب دوسری، بے فراخی معیشت. گناہ کی ایک نحوست ہے کہ بندے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. اور تنگی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تنگی سے یہ مراد نہیں ہے، بعض مرتبہ لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی پریشانی، انکم ٹیکس کا کوئی نوٹس آ گیا، سیل ٹیکس کا نوٹس آ گیا، کوئی بیماری لگ گئی، اب پیسہ پانی کی طرح جا رہا ہے. اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے، یعنی رزق کے اندر جو ہے وہ یہ کہ تھوڑی آمدنی ہے لیکن سب خوش ہیں، سب مزے میں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور سب کے جو ہے وہ پیٹ بھی بھر رہا ہے، سب خوش و خرم ہیں، عافیت سے ہیں. سمجھ گئے نا اس کے کیا معنی؟ فراخی معیشت، یعنی اس کی روزی بھی کشادہ ہو جاتی ہے، اس کی روزگی میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ 4,000-5,000 روپے تنخواہ ہے اور بچے دیکھو 7-8 سے کم نہیں ہے، بچے دیکھو 7-8 سے کم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے خوش ہوں، مزے میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کر رہا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اللہ ان کو حج پہ بھی لے جاتا ہے، عمرے پہ بھی لے جاتا ہے، اللہ ان کو حج پہ بھی لے جاتا ہے، عمرے پہ بھی لے جاتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں اتنا پیسہ ہے کہ خود بھی نہیں گن سکتے، کروڑ پتی لیکن جا نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے. لہذا رحمت کی دوسری تفسیر کیا ہے؟ فراخی معیشت، کیونکہ گناہ کی نحوست ہے کہ انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. تو دو ہو گئی، یہ تو دو نعمتیں رحمت کی دنیا میں ملیں گی. دنیا میں دو نعمتیں کیا ملے گی؟ کہ بندہ اللہ کا اطاعت اور فرما بردار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی توفیق دے گا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا، ایک کام. اور دوسرا، اس کی روزی کے اندر وسعت اور فراخی ہو جائے گی اور روزی کشادہ ہو جائے گی اس کی. دو گئی، یہ دنیا میں نعمت. آخرت میں کیا نعمت ملے گی؟ بے حساب مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں معاف کر دے گا. بے حساب مغفرت کیا ہے؟ ہماری ماں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بے حساب مغفرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بے حساب مغفرت کے معنی یہ ہیں، آسان حساب جس کو بولتے ہیں، کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اعمال نامے کو دیکھے، اللہ رب العزت اعمال نامے کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے اور کہے جاؤ جنت میں، جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا، یہ ہے بے حساب مغفرت. تو تین تفسیر ہو گئی. دادا وہ جو کہتے ہیں نا مغفرت سے کیا ہوتا ہے، ارے رحمت کے اندر مغفرت خود شامل ہے، رحمت کے اندر مغفرت خود شامل ہے. دو ہو گئی اور تین تفسیر ہو گئی، اور چوتھی کیا ہے؟ دخول جنت، یعنی جنت میں وہ داخلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ پہلے جہنم جانا پڑے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت ہی میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو وہ اپنی وہ رحمت عطا فرما دے کہ جس سے ہمیں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہماری روزی کو کشادہ کر دے اور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اور ہم کو جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما دے. تو یہ رحمت کے معنی ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا. اب رہ گیا برکات. برکت نہیں فرمایا بلکہ برکات فرمایا. برکات، برکت کی کیا تعریف ہے؟
علامہ راغب اصفہانی نے برکت کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ کہ فیضان رحمت الہیہ، فیضان رحمت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فیضان کی بارش، اس کے نام مانے برکت. اور پھر برکت نہیں فرمایا بلکہ برکات فرمایا. لہذا یہ اتنی پیاری دعا ہے دوستو، اس کو جاری کرو، جب ملاقات ہو کیا کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس. لیکن بعض لوگ سلام عجیب انداز سے کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یعنی وہ سلام کو جو اصل ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی عجیب، اس کو ایسے ظاہر کرو السلام علیکم، الف کو بھی ظاہر کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ سلام ہے نا صحیح، اب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کسی کو خبر ہی نہیں کہ کیا کہا کیا نہیں کہا، صحیح ہے نا. لہذا صحیح سلام سیکھے، اور وہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا جواب کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا. اس سے اضافہ نہ کریں، اس میں اضافہ نہ کریں. اچھا، اور پھر دیکھیے بات سلام کرتے ہیں، کہتے السلام علیکم، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بغیر اٹھائے کہے، جب سامنے ہے وہ سلام کر رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، وہ سلام کر رہا ہے اور وہ سن رہا ہے کہ کیا ہے، اس نے کہا السلام علیکم بغیر ہاتھ اٹھائے کہے السلام علیکم، یہ نہیں طریقہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ زبان سے کہہ دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اگر دور ہو کہ وہ آواز سن نہیں سکتا تو کب کہہ سکتا ہے، ایسے اٹھائے دے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دور سے اٹھا کے کہہ دے گا وعلیکم، جہاں آواز نہیں جا سکتی، آدم بھائی کو اٹھا دو، صحیح ہے نا. لہذا سلام کو جاری کرے. اچھا پھر جب رخصت ملاقات کرتے ہیں، جب ابتدا تو کہتے ہیں سلام کرتے ہیں، جب واپس جانے کے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ. تو اب سمجھایا کہ بھائی خدا حافظ مت بولو، تو کہتے ہیں اچھا اللہ حافظ اللہ حافظ. تو بھائی کہا کہ بھائی جب آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی دونوں وقت میں سلام ہے، خدا حافظ کی ضرورت نہیں ہے نہ اللہ حافظ کی ضرورت ہے. تو پھر کیا آگے سے جواب آتا ہے، کہ صاحب دعائی تو دے رہا ہوں دعائی تو دے رہا ہوں. تو میرے پیارے دوستو، جو ہمیں طریقہ رسول اللہ نے سکھایا وہ بھی تو دعا ہے. اب ایک دعا رسول اللہ نے دی ہے اور ایک دعا ہماری ہے، آپ بتائیے، ایک دعا بنائی عالم نے اور ایک دعا بنائی رسول اللہ نے، بتاؤ کس پہ عمل کرو گے، رسول اللہ کی دعا پر یا عالم کی دعا پر؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے سے ہم کو فائدہ ہوگا. لہذا جب ملاقات ہو تب بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب رخصت ہو جائے الگ ہو تب بھی یہی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ جواب میں کیا کہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس خدا حافظ اور اللہ حافظ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا یہ سلام کو جاری کیجئے، اور جب گھر میں داخل ہوئیے تب بھی یہی کہیے، اور خود سلام کریں اور اپنی بیوی کو سکھائیں کہ بھائی تم جب میں سلام کروں تو تم کہا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ بیٹا گھر میں آ گئے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا میں کہوں تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوچو اس کے اندر اتنی دعائیں ہیں، جب صبح شام کئی دفعہ یہ دعائیں ملے گی تو اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں کتنی آئیں گی. آج کہتے ہیں صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی پریشانی ہے، تو کیوں ہم نے سنت کو چھوڑ دیا. اگر ہم صبح شام اگر 10 دفعہ آ رہے ہیں 10 دفعہ جا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا یوں ہو جائیں نا تاکہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ نظر آتے رہے نا مجھ کو، میاں تم ادھر مت جھکو نا دادا، تم اپنا اینگل یوں کر لو، وہ ہمارے دوست بےچارے نظر نہیں آتے. تو کیا کہے، جب گھر میں 10 دفعہ 15 دفعہ جتنی مرتبہ آنا ہو زور سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زور سے کہے تو اس سے کیا ہوگا، وہ وہاں سے وہ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح شام جب 10-15 دفعہ یہ دعائیں ملے گی تو سوچو اس گھر پر کتنی رحمتیں اور کتنی سلامتی ہوگی نہیں ہوگی. پھر آپ کو کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، سب تعویذوں سے چھٹی مل جائے گی. جب صبح شام اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت اور برکتیں گھر میں نازل ہوگی تو کوئی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو یہ بھی فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ فلاں نے اس پر جادو کرا دیا، ہائے فلاں نے یہ کر دیا، ہائے فلاں نے یہ کر دیا، بس پریشان بیٹھے ہیں. ارے وجہ کیا ہے؟ پریشانی اس لیے کہ ہم نے سنت کے طریقے کو چھوڑ دیا. یہ ہماری پریشانی ہماری خود خریدی ہوئی ہے, یہ پریشانی ہماری خود لی ہوئی ہے, اور اس کا آسان حضرت آپ کو بتا دیا. آپ سلام کریں, بیوی جواب دے, بچے جواب دے, گھر والے کہیں باہر جائیں واپس آئیں تو وہ بھی سلام کرے اور وہ بھی جواب دے, جواب وہ سلام کرے آ کر, اور بچے یہ سب آپس میں ملاقات کریں, شوہر بیوی کو سلام کرے, بیوی شوہر کو سلام کرے, شوہر سے ملاقات, شوہر بیوی سے ملاقات کرے, کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں صاحب؟ دونوں کو ضرورت ہے. بیوی بی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بہن سے ملاقات ہو, بھائی بھائی سے ملاقات کریں, دوستوں سے ملاقات کریں, رشتہ داروں سے ملاقات کریں, اس سلام کو جاری کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم, وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم, وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم, دونوں سلام کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے کہ دیکھو پہلی بات تو سنو, السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے, سنت ہے, اور اس کا جواب دینا واجب ہے. یعنی اگر کوئی جواب نہ دے گا تو اس کو گناہ ملے گا. تو لہذا اب اگر دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا, ایک نے کہا السلام علیکم, دوسرے نے بھی کہا السلام علیکم, ہوتا ہے نا اکثر ایسا, آپ نے کہا السلام علیکم, وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم, اب دونوں چھٹ خاموش بیٹھے ہیں. اب دونوں کو واجب ہے دونوں وعلیکم السلام بولیں, سمجھ گئے؟ اب دونوں وعلیکم السلام بولے, اس نے کہا السلام علیکم, اس نے بھی کہا السلام علیکم, اب دونوں کہے وعلیکم السلام. کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے سلام کروں, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بادیو بالسلام, البادیو بالسلام بری ام من الکبر, جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کو کبر سے بری ہے, یعنی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر سے تکبر نکل جائے گا, اس کو برات مل جائے گی تکبر سے, تکبر سے اللہ تعالی اس کو بری کر دے گا. تو لہذا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے سلام کروں, تو دونوں سلام میں جب برابر کر لیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دونوں وعلیکم السلام بولیں. خوب تفصیل ہو گئی نا بھائی؟ تو لہذا میرے دوستو سلام کو خوب جاری کرو, سلام کو خوب جاری کرو اور خوب کہو, ہر کسی کو سکھاؤ, بچوں کو بھی سکھاؤ, چھوٹوں کو بھی سکھاؤ, اپنے ملازمین کو سلام کرو, ملازمین کو بھی سکھاؤ کہ جب دکان کے اندر آئیں یا دفتر میں آئیں تو سلام کریں. لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے, وہ یہ کہ آپ نے اگر خوشبو لگا لی, اب لگایا عود کا عطر اور شمامہ کا عطر یا خس کا عطر یا ایٹرنیٹی پرفیوم لگا لیا اور ساتھ میں تھوڑا سا پخانہ بھی لگا لیا, تب کیا ہوگا؟ خوشبو بھی ضائع ہو جائے گی. اب سلام سے آپ نے اللہ کی سلامتی اور رحمت تو ہم نے مانگ لی اور برکتیں مانگ لی, پھر وہاں پر چلا دیے نور جہاں کے گانے دکان میں, اس کے صاحب کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں, ذرا فریش ہونا چاہتے ہیں, فریش, تازگی تازگی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب گانا مل, گانے سے روح کو تازگی ملتی ہے, گانے سے روح کو تازگی ملتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ملتی ہوگی, ملتی ہوگی, لیکن کس روح کو؟ گندی روحوں کو, خبیث روحوں کو ملتی ہوگی, اللہ والی نیک اور مسلمان کی روح کو نہیں ملتی. لہذا اگر روح کو تازگی ملے نا تو ایک کام کرنا, جب ابا کا انتقال ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں گانے چلانا, کیونکہ اس وقت تو تازگی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا, غم ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اس وقت کوئی ٹیپ ریکارڈر چلائے تب کیا کہیں گے, ابے یہ کیا کر رہا ہے بتاؤ. وہی آدمی جو کہتا ہے کہ گانے سننے سے میں فریش ہو جاتا ہوں, میری تھکن دور ہو جاتی ہے, تو دفنا کے آنے سے کتنی تکلیف, تھک جاتا ہے انسان, تو اب گانے سنے بیٹھ کے تھوڑا سا جھوم بھی لے, کیونکہ جب گانا چلتا ہے تو ساتھ ساتھ مٹکتا بھی ہے, ایسے بھی کرتا ہے وہ, تو یہ کیا ہے؟ تو لہذا کہے کہ صاحب آپ چونکہ بہت تھک گئے ہیں, ابا کو دفنا کے آئے نا, اب چلو ہم انڈین گانے بجائے, مولوی کو مت بلانا, قرآن شریف مت پڑھوانا, ہم نئے لیٹسٹ انڈین گانے. اب ہم نے بہت دن سے W11 میں سفر نہیں کیا, اس لیے مجھے کوئی گانا یاد نہیں ہے, ورنہ سفر کرتے تو ہمیں یاد بھی ہو جاتا. تو لہذا کچھ نیا جو ہے لیٹسٹ گانے وہ سننے, تو کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں نہیں, اس وقت یہ کوئی گانے تھوڑی سنتے ہیں. کہے گا بھائی آپ ہی تو فرماتے تھے, آپ ہی کا تو ارشاد مبارک ہے کہ گانا سننے سے روح کے اندر تازگی آتی ہے. کہتے چھوڑو چھوڑو یہ باتیں نہیں ہوتی, تو اب کہاں گئی وہ باتیں؟ تو پتا چلا کہ چکر بازی ہے. کیوں صاحب ہے نا؟ تو لہذا اگر سلام تو جاری کیا لیکن کیا کہتے ہیں کہ سب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, ہمارا ہارٹ ٹکا ٹک پہ چلتا رہتا ہے, ساتھ گانے بھی سنتے رہتے ہیں نا, تو کام ذرا اچھے طریقے سے ہوتا ہے. دوستو اچھے سے نہیں ہوتا اور خراب ہوتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر شکایت کرتے ہیں کہ بس کیا کریں صاحب, اتنے گاہک تو اتنے آتے ہیں لیکن صاحب پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے. تو پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ سب نحوست کی نظر ہو جاتا ہے, منحوس بن جاتا ہے وہ. تو جو اس میں اندر نحوست ہو جائے گی, کہتے ہیں کہ صاحب ایسا لگتا ہے کسی نے تعویذ کر دیا. ارے تعویذ کسی نے نہیں دبایا, تم نے خود تعویذ دبایا. خود نحوست اللہ کی, جب گناہ کر کے اللہ کی نحوست خرید لی تو رحمت کہاں سے ملے گی؟ خوشبو لگائی, ساتھ میں پخانہ بھی لگا دیا, اب سلام کر رہے ہیں, مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں اور وہاں آئے کہا یار چلو یار بہت دیر تسبیح پڑھ کے تب سے تھک گئے, ذرا وہ ٹیپ ریکارڈر تو آن کرو, اب سن رہے گانے. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہاں برکت نہیں رہے گی دوستو. لہذا اب اس سے زیادہ اور سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ روح کو تازگی نہیں آتی. ایک صاحب تھے, ان کو کسی نے کہا کہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ کتا رکھتے تھے, کتا. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تم اپنے ساتھ کتا کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جس گھر میں کتے ہوں اور جہاں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. تو میں نے اپنے ساتھ کتا اس لیے رکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے وہ نہ آئے. عجیب عجیب لوگوں کی باتیں سنیں, کہتے ہیں میں نے کتا اس لیے رکھا ہے. یہ کیا صاحب کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی بعد میں کر لینا بات. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میں کتا اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے. ایک صاحب اپنے ساتھ, آپ ابھی آئے نا تو بتاتا ہوں, ایک صاحب اپنے ساتھ کتا رکھتے تھے, کتا. تو کسی نے کہا بھائی کتا کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہاں کتا ہو اور تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے. تو میں اپنے ساتھ کتا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے اور میری زندگی بڑھ جائے. تو یہ بات انہوں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے کہہ دی, صاحب وہ ایسے کہتے ہیں. تب حضرت نے فرمایا واقعی موت کا فرشتہ نہیں آئے گا لیکن کتوں کی بھی تو کوئی روح نکالتا ہے نا, کوئی ایسا فرشتہ بھی ہے جو اس بات پر مقرر ہے کہ جو کتوں کی روح نکالے. تو کہا کہ انسان کی روح نکالنے والا فرشتہ تو نہیں آئے گا, کتے کی روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا. سمجھ گئے نا؟ لہذا ایسی الٹی سیدھی تعویلات نہ پیش کرے. شریعت و سنت کے اندر دوستو ہماری راحت ہے. دیکھو اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا خیال رکھا, ماں کے پیٹ میں ہمارے کو روزی دی, اس کے بعد دنیا میں آئے, پال پوس کر بڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, آنکھیں ہماری سلامت رکھی, ہمارے کان سلامت ہیں, ہماری ناک سلامت ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں, ہضم ہو جاتا ہے, فضلہ بن کے باہر نکل آتا ہے. اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا کہ بھائی تم گناہ مت کرو تو کیا یہ ظلم ہے؟ جس نے اتنی مہربانیاں کی ہم پر تو گناہ سے روکا, تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا بھائی. ہمارا فائدہ ہے کہ اس میں اللہ کا فائدہ ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو بے شمار نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ہمارے لیے تو ہیں. پھر حور بھی تو ہے جس سے ہمیں ابھی لپٹنا بھی تو ہے جا کر, پھر کس سے لپٹیں گے؟ تو اللہ کے بندو اس گناہ چھوڑنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ساری دنیا کافر ہو جائے, ساری دنیا کافر ہو جائے اور کفر بکتی رہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھنا اس بات کو, گناہ کرنے سے ہم اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, ارے ہم اپنا خود نقصان کرتے ہیں. ساری دنیا اگر ولی اللہ بن جائے, ولایت کی خط انتہا پر پہنچ جائے اور سب کے سب سجدے میں گر جائے, اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا اس بات کو, اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے, اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے, تو ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا. من نہ کردم پاک تسبیح شاہ, ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا. پاک ہم عشا شبت, کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات سے خود پاک ہے, ہمارے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا. اللہ تو اپنی ذات سے خود پاک ہے. ہاں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ اس کی پاکی کی برکت سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے صاحب, یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے. اللہ تو پاک ہے, ہاں ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں, اللہ ہم پاک کر دیتے ہیں. اب میری تقریر ختم, اب ایک اعلان بس کرنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جمعے میں ہمارے عام نمازوں میں بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جمعے میں بہت احباب ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے جمعہ پڑھتے ہیں, جن کو میں دیکھتا بھی ہوں, اور بیچارے محبت میں ان کو مجھ سے مناسبت ہے, وہ جمعہ پڑھنے باقاعدگی سے یہاں تشریف لاتے ہیں. کتنے ایسے میرے دوست ہیں جو یہاں باقاعدگی سے جمعہ سب میرے اس فقیر سے دین کی بات سننے کے لیے جمعہ پڑھتے ہیں. تو ان کی خدمت میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو, جب آپ اتنی محنت سے اتنی دور دور سے تشریف لاتے ہیں تو کبھی کبھار ہم سے ملاقات بھی تو کر لیا کیجیے. آج تقریر سن کے دیں بہت خوشی ہوتی ہے, آپ حضرات کی تشریف آوری سے مجھے خوشی ہوتی ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کبھی ملاقات بھی تو کر لیں. اچھا جمعے کے دن مانا وقت نہیں ہوتا تو میرا گھر بھی یہی ہے, میں رہتا بھی یہی ہوں, عصر میں ملاقات کر لیں, فجر میں ملاقات کر لیں, اور کوئی وقت ملاقات کر لیں. تو بتائیے اگر آپ کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو مجھ کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ ارے میں کھانا بھی انشاءاللہ کھلا دوں گا, یہ نہ فکر کرنا کہ چائے بھی پلا دوں گا, چائے بھی پلاؤں گا میں. اور لہذا جو دوست تشریف لاتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کیوں صاحب, تو میں ان دوستوں کی خدمت میں جو بیچارے پابندی سے دور دور سے تشریف لاتے ہیں, اور کہیں کوئی سپر مارکیٹ سے آ رہا ہے, کوئی وہ آگے علی ٹاؤن سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ بیچارے اتنی محبت سے جب مجھ سے آتے ہیں اور باقاعدگی سے آتے ہیں, باقاعدگی سے جمعہ یہاں پڑھتے ہیں, تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں, اور آپ کا بھی دل خوش ہوگا. لہذا کبھی ملاقات ویسے بھی تنہائی میں بھی کر لے, صحیح ہے نا؟ بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرے دوستو, ہم کو خوشی ہوگی کہ بیچارے اتنی محبت میں جو میرے لیے آتے ہیں اور مجھ کو دعا, میرے لیے مجھ کو امید ہے, میرے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, اور میں بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جو لوگ آتے ہیں, اے اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو جو بھی آئے اس کو اللہ والا بنا لے, کوئی محروم نہ جائے, ایک شخص بھی جو یہاں آ جائے وہ محروم نہ جائے. لہذا بھائیو مجھے اپنی ملاقات سے محروم نہ کیجیے, اپنی ملاقات سے مجھ کو محروم نہ کیجیے. اگر جمعے میں جو کچھ زیادہ وقت نہ ہو, سب مسافہ ہو جائے تشریف لے جائیں, یا کوئی اور دن وقت ہو. اچھا یہاں ایک اور اعلان یہ ہے, اتوار کے روز یہاں عصر کے بعد ہر اتوار کو بیان ہوتا ہے, عصر سے مغرب ہر اتوار کو, یہ پابندی ہے, یہ تو بال التزام ہوتا ہے, بلکہ روزانہ ہی بیان ہوتا ہے تقریباً, اور فجر کے بعد بھی روزانہ. کوئی دوست احباب تشریف لے آتے ہیں پھر میں کوئی دین کی بات سنا دیتا ہوں, جو ہوتے جو اللہ مجھ کو دیتا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. لہذا جس کا جی چاہے, جس وقت جس کے پاس اپنی وقت اور سہولت ہو, چاہے اگر پانچ منٹ ہو تو پانچ منٹ, ایک منٹ ہو, سب مسافہ کرنے کا وقت ہو تو مسافہ کر لے. مجھ کو خوشی ہوگی کہ جو اتنی بیچارے محبت سے آتے ہیں تو ہم کو بھی, جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کر دے, جنت کے اندر بھی ہم اکٹھے بیٹھے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوں, اور اللہ کی محبت کی بات وہاں بھی ہو. پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں پھر چاہے ہورو سے لپٹ جائیں, یہ نہیں کہ صاحب آپ کہیں کہ اچھا ہم وہاں تو ہم سنتے تھے ہورے بھی ملے گی, یہ تو مولوی وہاں پہ بھی چپک جائیں گے, یہ تو ہم کو وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے, جہاں بھی نہیں چھوڑا وہاں بھی نہیں چھوڑا. ارے جب وہاں سے فارغ ہوں گے مولوی بھی ہور کے پاس جائے گا, ایسے تھوڑی کہ وہ مستغنی ہو جائے گا, وہ بھی ہور کے پاس, آپ اپنی ہور کے پاس, وہ اپنی ہور کے پاس. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه, بارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجیے, ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، جس کی جو مشکل ہے تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ جو مصیبتیں ہیں تمام مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، ہم میں ہمارے گھر والوں میں دوست و رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں ہم سب کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح لڑکے عطا فرما دیجئے، اور جو لڑکے جو ہے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح لڑکے عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کی اولاد کو اللہ حوالہ بنا دیجئے، اور جو بے اولاد ہیں ہم سب ان سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والی اولاد عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر غم سے بچائیے، خوشیاں دکھائیے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کو خوش نہ کر سکیں، لیکن اے اللہ آپ ہماری طرف سے عبادت کے محتاج نہیں ہیں، ہماری طرف سے خوشیوں سے بے نیاز ہیں، اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ اگر ہم کو خوش رکھیں گے تو ہم خوش رہ سکتے ہیں، دنیا والے ہم کو خوش نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہماری خوشیوں کی طرح ہم کو خوش کر دیجئے، اے اللہ ہم کو خوش کر دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق سے مزین فرما کر گندے اخلاق سے اے اللہ ہم کو نجات دے دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، جو کچھ کہا جو سنا ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. اوپر تاریخ سجائے ہیں یعنی